الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شروط الصلاة کے متعلق بات تھی, احادیث جو پہلے ذکر ہو چکی ہیں اس باب میں تھیں کہ کون سی چیزیں شرط ہیں نماز کی صحت کے لیے. اس میں انسان کے جسم کی پاکی, وضو کا ہونا, اسی طرح زمین کی طہارت کا بھی نماز کی صحت کے لیے شرط ہونا شرط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرۃ والحمام رواہ الترمذی وله علہ. حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام زمین کا تمام ہر حصہ مسجد ہے, نماز پڑھنے کی جگہ ہے, الا المقبرۃ والحمام, مقبرہ اور حمام کے علاوہ, قبرستان اور حمام کے علاوہ. اس سے پہلے بھی وہ صحیح حدیث گزر چکی, اوتی تو خمسن لم یوتحن احد قبلی وجعلت لی الارض کلها مسجدا وطہورا. پیارے رسول نے فرمایا کہ پانچ چیزیں اتنی ایسی ہیں جو مجھے صرف دی گئی ہیں اور میری امت کو, مجھ سے پہلے نبی کو وہ نہیں دی گئی ہیں. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے لیے تمام زمین یا زمین کا تمام حصہ طہارت کی جگہ, پاکی کی جگہ اور پھر مسجد کے اور سجدہ گاہ بنائی گئی ہے. جو رتی الارض کلہا طہورن و مسجدن. لیکن اس عموم سے بعض جگہیں مستثنا ہے, جیسا کہ بہت سے عموم یا بہت سے ایسی شرطیں ہیں یا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے عموم سے خاص چیزیں نکالی جاتی ہیں. یہ شریعت کا ایک قاعدہ ہے, یہ بھی ایک خاص تخصیص ہے ان جگہوں کی جہاں پر نماز جائز نہیں ہے. جو علت الارض کلہا مسجدا وطہورا, مسجد کا یا زمین کا ہر حصہ ہمارے لیے مسجد اور پاکی کی جگہ ہے, آپ تیمم کر سکتے ہیں, وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن بعض جگہوں کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عموم سے مخصوص کیا ہے, اس میں سے قبرستان ہے. قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے شرک کا شبہ ہو سکتا ہے یا شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے, خصوصاً ہر اس قول اور فعل سے جس میں شرک کا شائبہ ہو. طلوع آفتاب کے وقت نماز اسی لیے منع کی گئی ہے کہ اس میں کفار لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں, تو آپ اگر کھڑے ہو رہے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے, پھر بھی ایک مشابہت, ادنا مشابہت ہی صحیح, اس وجہ سے منع کیا گیا. تو یہاں بھی توحید میں خلل آ سکتا ہے. مقبرہ قبرستان میں نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ آپ قبر کو سجدہ کر رہے ہیں, اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. اس سے پہلے گزشتہ مجلس میں توحید کی کتاب میں یہ حدیث گزر چکی تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبرستان پر بیٹھنے یا اس کو مسجد بنانے سے منع کیا, بڑی سختی سے منع کیا. خود اپنی قبر مبارک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اپنے اختبار اور جاگنی کی حالت میں, اللہ ملا تجال قبری وطن یعبد. اسی طرح قبرستان کو آدمی اگرچہ اللہ کی عبادت کے لیے قبرستان میں نماز پڑھ رہا ہے, لیکن چونکہ مشابہت ہو رہی ہے کفار کی اور مشرکین کی, اور دین کا شریعت کا ایک بہت اہم قاعدہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں یا ہر وہ فعل, ہر وہ بات, ہر وہ قول جس میں کفار کی مشابہت ہو رہی ہے, ایک مسلمان کو نہ وہ بات کہنی ہے اور نہ وہ کام کرنا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم کتاب لکھی ہے جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے, راہ حق کے تقاضے, ترجمہ اس کا مختصر ہوا ہے، وہ بہت پرانے زمانے عبدالرزاق ملیح آبادی نے ترجمہ کیا تھا مختصر کر کے، بہت ہی مختصر، لیکن وہ کتاب عجیب ہے. اس میں انہوں نے اس مسئلے کو پورے طور پر آخر حد تک پہنچا کر کے فیصلہ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو ان کی عبادت کا ہو تو قطعاً مسلمان کو ہرگز نہیں کرنا ہے. اگر ان کے لباس یا ان کے چال ڈھال کا کوئی طریقہ ہے اس کو بھی ایک مسلمان کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے. اقتضاء الصراط المستقیم مخالفت و اصحاب الجحیم، یعنی اللہ کے سیدھے راستے کا تقاضا یہ ہے کہ اصحاب الجحیم جہنم کے جہنم والے جو ہیں ان کے اطوار اور ان کے طور طریقے سے ہم دور رہیں، ان کی مخالفت کریں. یہاں بھی قبرستان میں چونکہ شرک کا شائبہ ہے، اگرچہ آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں لیکن بہرحال نماز پڑھنی وہاں جائز نہیں. اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو وہ نماز صحیح نہیں ہے، کیونکہ شرط یہ ہے کہ قبرستان میں نماز نہ پڑھی جائے. اگر نماز پڑھی قبرستان میں تو اس کو نماز دہرانی ہوگی. ایک نقطے کی بات یہ رہ گئی کہ آپ کو جنازے کی نماز پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں اجازت دی، یہ بھی دیکھیے. اور آپ عام نماز، نفل ہو، سنت ہو، فرض ہو یا کوئی اور نماز ہو جو مشروع ہے، وہ آپ قبرستان میں نہیں پڑھ سکتے. صرف جنازے کی نماز، جنازے میت کے اوپر آپ قبرستان میں پڑھ سکتے ہیں. اس میں ایک ایک چیز جو ہوتی ہے وہ میت کے لیے ہوتی ہے، اس میں سجدہ نہیں ہوتا ہے. اور اس میں جو دعا ہوتی ہے اس میں صرف میت کے لیے ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، اللہم اغفر لہ وارحمہ، جو کچھ آپ پڑھیں. اس وجہ سے اس عموم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات علی الجنازہ کو خاص کیا ہے. صرف ایک ایسی نماز ہے جس کو صلات بھی کہی جاتی ہے، کہا جاتا ہے، اور وہ قبرستان میں جائز ہے. اس کے علاوہ اور کوئی نماز قبرستان میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز باطل ہے.
مسجد کے اندر چار دیواری کے اندر قبریں ہیں تو اس کے بارے میں
تو اس سے پہلے بہت کئی بار یہ بیان ہو چکا کہ یہ بہرحال مخالفت ہے. اس مسجد میں جس میں جس کی چار دیواری میں قبرستان ہو اس میں نماز پڑھنے کو علماء نے حرام کہا ہے. نہ نماز صحیح نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے، نماز پڑھنے کو منع کیا ہے، یہ عام فیصلہ ہے. رہ گئی بات کہ اسلام میں جو بہت سے مختلف فرقے ہیں اس میں کچھ لوگ تو اس کو تبرک کی چیز سمجھتے ہیں کہ مسجد میں قبر ہونی چاہیے، لیکن یہ چیز بہرحال اسلام میں قبر اور مسجد کا اجتماع نہیں ہو سکتا. یہ چیز اس میں دو رائے تو ہے نہیں. اگر آپ قرآن اور حدیث کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن بہت سی قبریں، بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جہاں قبریں پائی جاتی ہیں، اور ان قبروں کو وہ لوگ جائے تبرک سمجھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد آتے ہیں اور ان سے بھی اپنی اللہ سے مانگنے کے بعد، یا اللہ تعالیٰ سے ہو سکتا ہے رغبت کم ہو، لیکن آ کر کے قبروں پر بھی ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں. یہ چیز دیکھی ہم نے خود. ایسی مسجدیں اپنے انڈیا اور پاکستان تو میں نہیں ہے، لیکن انڈیا میں ایسی مسجدیں ہیں کہ نماز پڑھ لینے کے بعد آ کر کے قبر پر بھی اپنی مرادیں مانگتے ہیں. صرف دعا ان پر پڑھنے تو ایک بات ہلکی ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، ان پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور ان پر پھول اور پتیاں اور لوہا لکڑ بھی چڑھاتے ہیں. یہ سب چیزیں بہرحال شریعت کے سے میل نہیں کھاتی ہیں، شریعت کے نصوص سے میل نہیں کھاتی ہیں.
دلیل دیتے ہیں مسجد نبوی کی، اس کے بارے میں کیا؟
مسجد نبوی کی دلیل دیتے ہیں کہ قبر کا ہونا مسجد میں کوئی حرام بات نہیں ہے، کیونکہ پیارے رسول کی قبر مبارک خود مسجد میں. میں کہتا ہوں بے ادبی ہے کسی کو عام آدمی کی قبر کو پیارے رسول کی قبر سے، ایک پہلو یہ بھی جواب کا ہے، یہ بہت بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے مشابہت کسی عام آدمی کی قبر کو دی جائے. ہونا یہ چاہیے کہ پیارے رسول کی ہے اور دوسرے کو اس طرح نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات آپ یہ سوچیں کہ کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی قبر مبارک کو وہاں دفن فرمایا یا بنوایا، یا یہ فرمایا کہ ہمیں مسجد میں دفن کرو؟ جہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں وہ مسجد نہیں تھی اور نہ اب بھی ہے، وہ مسجد نہیں تھی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ یا حضرت عائشہ کے ساتھ جو مخصوص تھا، آپ کی زوجہ مطہرہ، ان کا یہ حجرہ تھا. اور حدیث شریف میں ہے کہ ما دفن نبی الا حیث مات، جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کسی نبی کو دفن کرنے کا وہیں ان کی موت آتی ہے. اس حدیث کی بنا پر صحابہ نے جب اختلاف کیا پیارے رسول کی وفات کے بعد کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس حدیث کو پڑھ کر کے خاتمہ اختلاف کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اور عربی کا ایک محاورہ ہے قَطَعَتْ جَحِيزَةُ قَوْلَ كُلِّ خَطِيبٍ. جب ایک تجربہ کار آدمی کی بات آ گئی تو پھر بات ختم, اسی کی بات دینی ہے. یہ ہے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سے فیصلے کا ایک پہلو اس میں بھی. اور صحابہ کرام نے پیارے رسول کو قبر میں مسجد میں دفن نہیں کیا, کیونکہ ان لوگوں کے سامنے پیارے رسول کی حدیث تھی لا تتخذوا القبور مساجد, مسجدوں کو قبر نہ بناؤ اور قبر کو مسجد نہ بناؤ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں مسلم شریف بخاری شریف کی روایتوں میں واضح طور پر آیا. صحابہ کرام نے دفن فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرہ مبارکہ میں. چلتا رہا معاملہ اسی طرح, مسجد الگ تھی بالکل, حجرہ مبارکہ یہاں ہے اور مسجد کی آخری دیوار جو ہے اگرچہ اس کی توسیع ہی ہوئی حضرت عثمان کے زمانے میں, تو مسجد کی حجرہ مبارکہ کی آخری دیوار یہاں اور مسجد کی دیوار ہو کر کے غرب میں, غرب سمت میں پچھم طرف توسیع ہوئی, اور شرق کی طرف اس طرح توسیع نہیں ہوئی کہ پیارے رسول کی قبر آگے ہو جائے اور مسجد کا کچھ حصہ پیارے رسول کی قبر کے شمال میں ہو, ایسا نہیں کیا انہوں نے. یہ تھا صحابہ کرام کا فقہ, انہوں نے ہرگز اس کی توسیع نہیں کی. اس کے بعد ولید بن عبد الملک نے سن 92 میں یا سن 91 میں جو جب مسجد بنوائی, اس وقت اکثر صحابہ مدینے میں کوئی صحابی نہیں تھا. اس مسئلے کو آپ دیکھیں الرد علی الاخنائی اور اسی طرح الاستغاثہ, ایک کتاب ہے علامہ ابن تیمیہ کی, اس میں پوری تفصیل بیان کی ہے کہ 97 یا 90 میں, 91 یا 92 میں انہوں نے حکم دیا کہ مسجد کی توسیع کی جائے. حقیقت یہ ہے کہ مسجد کی توسیع کے وقت ضرورت بہت زیادہ توسیع کی تھی, اور ایسا ہوا کہ صحابہ ازواج مطہرات کا انتقال ہو چکا تھا, لوگ ازواج مطہرات کے حجرے میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں داخل ہو کر کے نمازیں پڑھتے تھے. جمعہ کی نماز ہو یا عام جو ازدحام کا وقت ہوتا تھا اس میں داخل ہو کر کے نماز پڑھتے تھے. حجرے اور ٹائم میں خالی ہوا کرتے تھے, لیکن بھیڑ کے وقت اس میں گھس کر کے نماز پڑھتے تھے. تو جب ولید بن عبد الملک کا زمانہ آیا 92 میں, ایک روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ تھے, مدینے کے امیر تھے, خلیفہ تو ہوئے ہیں 98 اور 99 میں, لیکن اس وقت مدینے کے گورنر تھے. حقیقت یہ ہے علامہ ابن کثیر نے کہا کہ نہیں, حضرت عمر بن عبد العزیز بھی اس وقت گورنر نہیں تھے, کوئی دوسرا تھا. بہرحال مدینے کے گورنر کو حکم دیا کہ مسجد نبوی کی توسیع ہو. توسیع کے وقت یہ ہوا کہ حجرات کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے کمروں کو مسجد میں داخل کر دیا جائے, یہ انہوں نے کہا. تو اور پیارے رسول کے ازواج مطہرات کے کمرے جو تھے وہ قبلے کی طرف بھی کچھ تھے, اور حضرت عائشہ کی قبر کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے شمال طرف بھی تھے. حقیقت یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے اسلامی نصوص اور دینی نصوص کو, شرعی نصوص کو, احادیث رسول کو, تو اس احادیث کی روشنی میں یہ چاہیے تھا کہ تین طرف سے توسیع ہو, لیکن مشرق کی طرف سے توسیع نہیں ہونی چاہیے, اور اس طرح توسیع نہ ہو کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد کے اندر آئے. اس وقت انہوں نے کہا کہ سب کو داخل کر کے, اور آخر میں جو اس وقت مسجد کا جو کی آخری دیوار ہے جنت البقیع کی طرف یا مقبرۃ البقیع کی طرف, وہ اسی زمانے کی ہے, انہوں نے داخل کر کے گھیر لیا. اس کے باوجود لوگ اس وقت نماز وہاں بہت کم پڑھا کرتے تھے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو گئی وہ جگہیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے شمال طرف ہیں, تو بہرحال نماز پڑھیں گے. صحابہ کرام میں سے اس وقت کوئی نہیں تھا. بعض تابعین نے اس پر انکار بھی کیا کہ اس وقت اس توسیع میں پیارے رسول کی قبر کو باہر ہی ہونا چاہیے, لیکن بہرحال انہوں نے توسیع کی اس طرح. اس کو ایک تاریخی غلطی کہی جائے گی, اس کو غلطی کہنے میں شرم نہیں کرنا ہے. حقیقت یہ ہے کوئی بھی ہو, جب تک غلطی کو غلطی نہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلامی ذوق فاسد ہو چکا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ تین طرف سے, شمال سے, شرق سے اور غرب سے, شمال اور جنوب اور غرب سے توسیع جتنی ہو سکے کی جائے, لیکن شرق سے توسیع نہیں ہونی چاہیے. اس وقت اللہ کے فضل سے جو توسیع ہوئی ہے وہ دور ہی ہے بالکل، مسجد میں قبر مبارک کو نہیں داخل کیا گیا، ورنہ اگر پرانے طریقے کے مطابق اگر توسیع کی جاتی تو آج جنت البقیع کے قریب تک آخری دیوار پہنچی ہے، اگر گھیرا جاتا تو قبر بیچ میں مسجد کے بیچ میں آ جاتی، لیکن اللہ کے فضل سے اس توسیع میں پیارے رسول کی قبر کو اسی طرح چھوڑا گیا جس طرح کسی نے کیا ہے، اب وہ اس کی ذمہ داری سمجھیں۔ رہ گئی بات اس وقت پیارے رسول کی مسجد کے قبر مبارک اگر مسجد میں ہے تو اس کی کیا حیثیت ہونی چاہیے، حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اس طرح کرے کہ اس کو ایک دم الگ کر کے اس کی دیواریں الگ کر دے تو عین حق ہوگا، عین حق ہوگا، لیکن چونکہ لوگوں کا ایک ذوق ہے چلا آیا ہے اسی طرح لوگوں کے دل کو رکھنے کے لیے یہ چیز چھوڑ دی گئی، ورنہ اگر دیکھا جائے تو اس کو اگر کوئی شخص الگ کر کے اور ایک دم الگ کر دے، اس کی دیوار الگ کر دے تو انشاءاللہ وہ ناحق نہیں ہوگا، وہ برحق ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کی احتیاط، اس کے لیے احتیاطات کی جا رہی ہیں الحمدللہ، چاروں طرف سے لوگ مقرر ہیں کہ قبر مبارک سے غلط قسم کا تصرف نہ کوئی کر سکے، تبرک نہ لے سکے، کاغذ بھی پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں اندر، اپنے عریضے پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہیں لوگ اللہ کے فضل سے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں، بڑی کڑی نگاہ رکھتے ہیں، ہم نے یہ بھی سنا، دیکھا تو نہیں لیکن اس وقت مدینہ شریف میں موجود تھا کہ لوگ آ کر کے دھڑام سے سجدے میں گر جاتے ہیں، ایسا بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی، تو یہ سب چیزیں یقیناً شرک کی ہیں، اور پیارے رسول کی مسجد کو، قبر مبارک کو جو اس وقت مسجد میں کیا گیا ہے، یہ صحابہ کرام کی نگرانی میں یا صحابہ کرام کے علم میں کے ہوتے ہوئے نہیں ہوا ہے، یہ ان کی ایک حکومت کی طاقت سے انہوں نے اس کو اندر کیا، لیکن اگر شرعی اور نصوص شرعیہ کی طاقت دیکھی جائے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو الگ ہی رہنا چاہیے تھا، اور اب بھی الگ الگ کر دیا جائے تو انشاءاللہ وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عین رغبت کے موافق وہ چیز ہوگی، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے میرے رب میرے قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ آ کر کے اس کی عبادت کریں، آخر آ کر کے پیارے رسول سے جو مرادیں مانگتے ہیں اور پیارے رسول کے قبر مبارک کی طرف سجدہ کرتے ہیں وہ یقیناً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کی خلاف کے خلاف کر رہے ہیں، پیارے رسول کی رغبت کے خلاف، پیارے رسول کی پوری شریعت کے خلاف یہ چیز ہو رہی ہے، کیونکہ سجدہ یہ شرک ہے اللہ غیر اللہ کے لیے، اور عین شرک اگر کا آدمی دور ہو کر کے کہیں کرے تو اس کا مسئلہ کچھ ہلکا ہو جاتا ہے، ایک بادشاہ پیارے رسول کی مثال، اللہ کی مثال بہت آگے بہت اونچی، لیکن سمجھ کو قریب کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کے گھر کے سامنے بادشاہ کے قصر میں بیٹھ کر کے اگر کوئی بادشاہ کو گالی دے رہا ہے یا اس کو ستا رہا ہے تو اس کا جرم اور ہی بڑا ہو جاتا ہے، تو دور رہ کر کے اگر شرک کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کچھ ہلکا ہونے کا خطرہ ہے، لیکن پیارے رسول کے قبر مبارک کے ساتھ ہی اور پیارے رسول کی رغبت کے خلاف جس طرح کا کام کیا جائے یقیناً اس کا جرم اور ہی بڑا ہوتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے سمجھنے کی۔ تو یہ کہنا کہ پیارے رسول کی قبر مسجد میں ہے اس وجہ سے مسجد میں قبر کا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ چیز ایک غلط، ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک یوں ہی ایک حجت پھینک دی جاتی ہے، اگر مان لیجئے صحابہ کرام نے بھی کیا ہوتا، اصولی طور پر یہ سوچیں آپ کہ اگر صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا ہوتا، صحابہ کرام کا قول اور فعل پیارے رسول کے قول اور فعل کے خلاف پڑے گا تو عقل کا تقاضا ہے کہ پیارے رسول کی بات کو آگے کیا جائے، پیارے رسول نے تو کہا ہے کہ قبر کو مسجد نہ بناؤ اور مسجد میں مسجد کو قبر نہ بناؤ، اگر صحابہ کرام ہی نے خود کیا ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ یہ چیز پیارے رسول کی سنت کے خلاف ہے، ہمیں پیارے رسول کی سنت لینی ہے، ہم پیارے رسول کی سنت کے مکلف ہیں نہ کہ کسی اور کے پیارے رسول کی سنت کو ہوتے ہوئے، لیکن پیارے رسول کی سنت نہ ہو تو صحابہ کرام کی بات، ان کا فعل، ان کا مشورہ، ان کا فتویٰ، ان کا قول سر اور آنکھوں پر، اس کے علاوہ کسی کا نہیں سنا جائے گا، تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو کچھ ہے اس وقت واقعے میں یہ شرعی نہیں ہے حقیقت میں، اور اس کو غیر شرعی کرنے میں کہنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پیارے رسول کی سنت کے بہرحال خلاف ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما الا المقبرۃ والحمام، قبرستان نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، اور حمام حقیقت میں کہتے ہیں غسل خانے کو، اور پرانے زمانے سے اور اب بھی بہت سی جگہوں پر غسل خانے الگ ہوتے ہیں اور لیٹرین پیخانے الگ ہوتے ہیں، لیکن جگہ کی بچاؤ کے لیے جس طرح بھی دونوں کو اکٹھا کر کے لوگ اسی کو حمام ہی کہنے لگے، لیکن حمام کو حمام اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ لفظ حمیم سے مشتق ہے. حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو, اور گرم پانی سے عام طور پر غسل کرنا یہ طبی نقطۂ نظر سے لوگ اچھا سمجھتے ہیں, اور اس وجہ سے اس طرح کا انتظام پرانے زمانے میں رہا ہے. یہاں تک کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آیا ہے کہ جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے وہ اپنی بیوی کو حمام میں نہ جانے دے. پیارے رسول کے زمانے میں مدینہ شریف میں تو لیٹرین یا پیخانے بھی گھروں میں نہیں ہوتے تھے. بعد میں سن 7 اور 8 ہجری کے بعد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں بنائے گئے. حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ ہم لوگ باہر قضاء حاجت کے لیے جاتے. واقعی غزوہ مریسی میں پانچویں ہجری میں ہوا ہے. اس وقت وہ کہتی تھیں جب ان کے اوپر تہمت لگی جو کفار نے اور منافقین نے اس کو بہت کچھ اچھالا, سورہ نور کے نزول کا سبب بنا وہ قصہ, تو کہتی ہیں کہ ہم لوگ اس وقت قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے تھے, اندر گھروں میں قضاء حاجت کی جگہ نہیں بنی ہوتی تھی. وہاں میں گئی, 2-4-10 دن گزر گئے, میرے خلاف مدینے میں ہوا چل رہی تھی اور بات پک رہی تھی کہ حضرت عائشہ نے خدا نخواستہ غلط کام کیا. مجھے کوئی خبر نہیں تھی, میں ایک بے پرواہ اور غافل عورت تھی. صاف انہوں نے کہا, ام مستح ان کے حضرت عائشہ کے ساتھ تھی, انہوں نے چلتے چلتے وہ ذرا سا پھسلی, پھسلتے ہوئے انہوں نے اپنے لڑکے مستح پر لعنت فرمائی. انہوں نے کہا لعنت ہو ان کے اوپر, تو غصہ ہو کر کے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک صحابی رسول مومن مسلم کو تم کس طرح گالی دے رہی ہو اور ان کے اوپر لعنت بھیجتی ہو. تو کہتی ہیں اللہ کے بندے تم نے سنا نہیں تمہارے بارے میں کیا کیا وہ کہا گئے وہ منافقین, اور ان کے ساتھ وہ بھی متہم اور ان کے ساتھ وہ بھی شریک ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں قضاء حاجت کے لیے گئی تھی, میری قضاء حاجت یا میری حاجت غائب ہو گئی, میں وہیں سے الٹے پاؤں واپس آ گئی, بیمار پڑ گئی. 40 دن تک میں بیمار رہی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بھی آپ کے مطابق, اگر آپ علم غیب جانتے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بر وقت فیصلہ ہو جاتا. پیارے رسول بھی بہت کچھ تکلیف آپ نے محسوس کی اس واقعے سے. آدمی کی لڑکی, آدمی کی بیوی کے بارے میں اس طرح کی غلط تہمت ہو جائے تو مر جانے کا مقام ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے عجیب ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ پیارے رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلے سے گزارا. عجیب مسئلہ ہے, امت کے لیے تسلی کا مسئلہ یہ ہے. ایک بڑے سے بڑا عالم بھی اس طرح کا متہم ہو سکتا ہے کہ اس کی لڑکی ہے, اس کی بھی متہم کر سکتے ہیں ایسا. اس وجہ سے اگر اس کو صبر کرنا ہے تو پیارے رسول کو دیکھ لیں, پیارے رسول کی حالت کو دیکھ کر کے صبر کر سکتا ہے. 40 دن تک پیارے رسول, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پیارے رسول جب آتے تو بس اتنا ہی بولتے میرے سرحانے بیٹھ کر کے, کہیں پر بھی گم کیا حال ہے, اور کچھ نہیں بولتے. ہمارے ماں باپ رو رو کر کے ان کا حال بے حال ہو گیا تھا. حضرت ابو بکر اور ام رومان ان کی ماں کہتی ہیں ہمیشہ ہر وقت روتی رہیں, اور ایک عجیب کوہرام مچا ہوا تھا مدینے میں. جو پیارے رسول اور ہمارے محبت ہم سے محبت رکھنے والے تھے وہ غم سے سب گھل رہے تھے. 40 دن اس طرح گزرے, ایک دن نہیں, دو دن نہیں, ایک ہفتہ نہیں, دو ہفتہ نہیں, 40 دن کا مسئلہ ہے. بہت بڑی بات ہوئی. اس کے بعد کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے برات نازل فرمائی. برات نازل کی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی خوش ہو کر کے, ہنستے ہوئے داخل ہو کر کے حضرت عائشہ کو سے آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ ابشری, خوش ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرمائی. حضرت ابو بکر اور حضرت ان کی والدہ حضرت عائشہ کی والدہ عمر رومان کہتی ہیں قومی فقبلی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اٹھو اور پیارے رسول کا ماتھا چومو اور شکریہ ادا کرو. کہتی واللہ لا اشکر الا اللہ عز و جل. دیکھیے یہ بھی ایک ذہانت کی بات ہے ان سے. اگر مسئلہ پیارے رسول کے ساتھ تھا ان کی شکریہ کا تو پہلے ہی دن فیصلہ ہو جاتا. شکریہ کا مستحق اللہ رب العزت ہے جس نے ہمیں برات کی, انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حمام جو ہے یا لیٹرین بعد میں مدینے میں بنایا گیا. دوسری روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمام یا قضاء حاجت گھر میں کر رہے تھے. حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اپنی بہن حفصہ جو پیارے رسول کی زوجہ مطہرہ تھی ان کی گھر کے چھت پر میں ان کے گھر کی چھت پر میں چڑھا تو دیکھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت لیٹرین میں فرما رہے تھے. آپ کا چہرہ مبارک شام کی طرف تھا اور آپ کی پیٹھ مبارک قبلے کی طرف تھی. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے پیشاب پیخانہ کرنا جائز ہے کیونکہ پیارے رسول نے ایسا کیا ہے. اور دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں, گھر میں اگر آدمی ہے تو اس وقت کسی طرف بھی منہ یا پیٹ کر کے کر سکتا ہے, اگر عام میدان میں ہے تو پیارے رسول نے فرمایا لا تستقبل القبلۃ لغایت ولا بول ولا تستدبروها, قبلے کی طرف نہ پیٹ کرو نہ منہ کرو پیشاب پیخانے کے لیے. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ حمام غسل خانہ, غسل خانے میں جب نماز نہیں جائز ہے, غسل خانہ یعنی پیخانے سے الگ ہے, اس میں آدمی غسل کرتا ہے جنابت کی حالت میں بھی, لیکن اگر چکنا ہے تو پانی بہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ گندگی ہو یا نجاست ہو وہ بھی بہ جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نجاست کا شبہ ہوتا ہے اس وجہ سے وہاں صلات پڑھنے سے منع کیا. جب حمام میں جو غسل خانہ صرف ہے اس میں نماز پڑھنے سے منع کیا تو ظاہر بات ہے لیٹرین کی جو جگہ ہے سب اس میں نماز پڑھنا جائز نہ ہوگی. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا یصلی فی سبع مواطن, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سات جگہوں پر نماز پڑھنے سے. المزبلہ, مزبلہ جس کو گھور کہتے ہیں یا کوڑے کرکٹ پھینکنے کی جگہ, کوڑے کرکٹ پھینکتے ہیں لوگ, گندگی بھی اس پر پھینکتے ہیں, کتے مر جاتے ہیں اس پر سڑتے ہیں, ایسے بھی ہوتا ہے بلی مر گئی چوہے مر گئے سب اسی پر پھینکتے ہیں, تو مزبلہ کہتے ہیں گندگی پھینکنے کی جگہ. زبل کوئی بھی گندگی گھر سے یا اطراف سے جو نکلتی ہو اس کو زبل کہتے ہیں, یہاں تک کہ زبل کہتے ہیں اس کو بھی جو جانور کا گوبر اور لید کے پھینکنے کی جگہ ہو, زبل ہر چیز کو شامل ہے, تو وہ چونکہ گندگی کا کی ایک جگہ ہوتی ہے اس وجہ سے گندی جگہ پر نماز پڑھنی جائز نہیں. والمجزرہ, ذبح خانہ جہاں جانور ذبح کیا جاتا ہے وہاں دم مسحوح ہوتا ہے, دم مسحوح وہ نجس ہے اس وجہ سے وہاں اس کو کیا نام ہے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوا. یہ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا کہ خون ناپاک ہے یا خون حرام ہے, یہ مسئلہ ایک ہے بہرحال کہ یہ چیز آپ کو کہنی ہے کہ ہر نجس چیز حرام ہے, ہر ناپاک چیز کا کھانا حرام ہے, لیکن ہر حرام چیز کا نجس ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی چیز حرام ہو سکتی ہے آپ اس کو کھا نہیں سکتے ہیں لیکن وہ ناپاک نہیں, یعنی زہر کا کھانا حرام ہے, زہر حرام ہے لیکن وہ اگر کپڑے پر پڑ جائے تو ناپاک نہیں ہوگا کپڑا, یہ ہے مسئلہ. تو کہتے ہیں کہ حرام تو ہے خون لیکن یا تیزی سے جو خون نکل رہا ہے وہ حرام تو ہے لیکن ناپاک نہیں. بہت سے لوگ اختلاف کیے ہیں, آدمی کا خون خود جو نکل رہا ہے وہ ناپاک نہیں ہے, جانور کا خون جس کو آپ ذبح کر رہے ہیں وہ خون ناپاک نہیں ہے, کس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں غسل کرنے سے وہاں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے, کوئی اور وجہ ہوگی لیکن ناپاکی کی وجہ سے نہیں, اس طرح بھی کہا لوگوں نے اور ان کی دلیل بھی کوئی ضعیف نہیں ہے. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, آپ جانتے ہیں کہ شہید کے بارے میں آیا ہے کہ ان کو ان کے کپڑوں ہی میں دفن کر دو, یہ چیز تو متفق علیہ ہے, ان کے کپڑوں ہی میں دفن کر دو, چاہے کپڑے وہ خون آلود ہوں جسم خون آلود ہو ان کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا, الا یہ کہ اگر کسی ایسے آدمی کے بارے میں معلوم ہو خدا نخواستہ کہ وہ جنابت کی حالت میں انتقال ان کا ہوا ہے, لیکن دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں اس حالت کے معلوم ہوتے ہوئے بھی ان پر غسل ضرور نہیں ہے, کیونکہ ایک خاص حالت تھی حضرت غسیل الملائکہ حنظلہ جو تھے ان کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پیارے رسول کو وحی کے ذریعے سے خبر دی گئی کہ یہ جنابت کی حالت میں غسل انتقال ہوا ان کا یا شہید ہوئے ہیں ان کو غسل دیا جائے, ورنہ عام حالات میں شہید کو ان کے کپڑوں میں اور ان کے جس پر جو خون ہے ان سب کے سمیت بغیر غسل دیے ان کو دفن کرنے کا حکم ہے, لیکن عام میت کو ان کی نجاستوں کے ساتھ غسل کر دینا جائز نہیں. اس سے استدلال کرتے ہیں کہ خون ناپاک نہیں ہے بلکہ یہ خون قیامت کے دن آئے گا, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد یقلم فی سبیل اللہ الا یاتی وجرحه یتعب دما, قیامت کے دن شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ قیامت کے دن آئیں گے ان کا خون تازہ بہتا رہے گا, اللون لون الدم رنگ تو ہوگا خون کا لیکن وہ جو ہوگی وہ مشک کی خوشبو ہوگی, والریح ریح المسک. تو یہ ہے مسئلہ, اسی طرح مسائل میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت صحابہ میں فقہاء صحابہ میں سے شمار ہوتے ہیں. مکے کا قصہ ہے کہ انہوں نے جزور آلج جزورن اونٹ کو ذبح کیا, فآلج سلخہ وقطعہ انہوں نے اس کے چمڑے بھی نکالے اور اس کے ٹکڑے بھی کیے, وفأصاب الدم فی بطنہ و ثوبہ وأصاب الدم والفرد الفرد یعنی لید اور خون ان کے پیٹ میں ان کے کپڑوں میں لگا, اسی طرح وہ اٹھ کر کے گئے نماز پڑھے اور انہوں نے کپڑے نہ بدلے اور نہ دھوئے. اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ خون کا ناپاک ہونا یہ یقینی نہیں ہے. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ خون تھوڑا ہو تو معاف کیا جائے گا, اور اگر دم فاحش یعنی بہت زیادہ ہے تو اس کو ناپاکی کا حکم دیا جائے. بہرحال مسئلہ مختلف ہی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی جب خلق قرآن کا مسئلہ آیا, حکومت نے اس مسئلے کو اپنا مسئلہ بنا لیا اور اس پر لوگوں کا امتحان ہوتا رہا, بڑے بڑے علماء اس میں ستائے گئے, جیلوں میں ڈالے گئے, سب نے حکومت کی موافقت کر کے اپنے کو بچا لیا. امام احمد بن حنبل اور محمد بن نوح دو آدمی تھے جو اپنی بات پر اڑے رہے کہ اللہ کا قرآن یہ مخلوق نہیں ہے جس طرح آدمی مخلوق, بلکہ اللہ کی یہ صفت ہے. یہ ایک مسئلہ تھا. اگر امام احمد اس وقت چھوڑ دیے ہوتے یہ مسئلہ اور کہہ دیتے نہیں مخلوق ہے, تو گویا یہ مسئلہ پورے امت میں غلط طور پر پھیل جاتا. اس وجہ سے یہ چیز یقینی ہے کہ حق بات کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ